السلام علیکم۔ پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی جاری، میں ہوں پشاور سے شمیم شاید، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
بھارت سے بامانی تعلقات کے خواہ ہیں، توقع ہے کہ نئی حکومت کے اقتدار سنبھالنے کے بعد مذاکرات کا عمل بحال ہوگا۔ دفتر خارجہ کی ترجمان کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
نریندر مودی کی حلف برداری کی تقریب میں سارک کے 6 ملکوں نے شرکت کی منظوری دی۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں، چین میں اورمچی میں ایک بم حملہ ہوا ہے جس میں 31 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ افغانستان میں طالبان نے 27 پولیس افسروں کو اغوا کر لیا ہے۔ اور شام کی حکومتی فوجوں نے حلب کے مرکزی جیل خانے کے 1 سال سے جاری محاصرے کو توڑ دیا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کی فورسز نے شورش ختم کرنے کے لیے حکومت کی قیادت میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کے کئی ادوار کی ناکامی کے بعد جمعرات کو شمالی وزیرستان میں طالبان کے خلاف زمینی حملہ شروع کر دیا۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں مشتبہ شدت پسندوں کے خلاف سیکورٹی فورسز کی کارروائی جمعرات کو دوسرے روز بھی جاری رہی، لیکن اس دوران کسی طرح کی جڑ کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق میرلی اور اس کی گرد و نواح میں سیکورٹی فورسز نے علاقے کو محفوظ بنانے کی سرگرمیاں جاری رکھی، اور اس دوران ملنے والے 2 دیسی ساختہ بموں کو ناکارہ بنانے کے علاوہ بدھ کو شدت پسندوں کے حملے میں شدید زخمی ہونے والے 3 اہلکاروں کو پشاور منتقل کیا گیا۔ ISPR کی بیان کے مطابق بدھ کو میران شاہ کے قریب ماچس کیمپ نامی علاقے میں شدت پسندوں نے سیکورٹی فورسز پر باری ہتھیاروں سے حملہ کیا، جس میں ایک افسر سمیت 4 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ جوابی کارروائی میں 11 شدت پسند بھی مارے گئے۔ اس سے قبل بدھ کی صبح سیکورٹی فورسز نے جیٹ طیاروں کی مدد سے مشتبہ شدت پسندوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی، اور اس دوران کم از کم 60 دہشت گرد مارے گئے۔ ذرائع ابلاغ کی قبائلی علاقوں میں رسائی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں ہونے والے جانی نقصانات کی آزاد ذرائع سے تصدیق تقریباً ناممکن ہے۔ ادھر بعض اطلاعات کے مطابق شمالی وزیرستان میں ایک اہم شدت پسند کمانڈر حافظ گل بہادر نے سیکورٹی فورسز کی کارروائی کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ صورتحال میں انہیں امن معاہدوں پر نظر ثانی کرنا پڑے گی۔ تاہم اس بارے میں کوئی مصدقہ معلومات تاحال حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ حکومت نے ملک سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا تھا، جو 1 ماہ سے زائد عرصے سے تعطل کا شکار ہے۔ افغان سرحد سے ملحقہ ان قبائلی علاقوں میں شدت پسندوں نے اپنی محفوظ پناہ گاہیں قائم کر رکھی ہے۔ حالیہ ہفتوں میں طالبان شدت پسندوں کی مختلف دڑوں میں آپس کے اختلافات کے باعث ایک دوسرے پر حملے اور جڑ پہ ہوتی رہی ہے، جن میں درجنوں افراد مارے جا چکے ہیں۔ حکومت یہ کہہ چکی ہے کہ وہ مذاکرات کے ذریعے امن بحال کرنا چاہتی ہے، اور طاقت کا استعمال آخری حربہ ہوگا، اور دہشت گرد حملوں کی صورت میں سیکورٹی فورسز جوابی کارروائی کا حق استعمال کریں گی۔ شبیب شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
وزیر اعظم نواز شریف کو بھارت کے نامزد وزیر اعظم نریندر مودی کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کا دعوت نامہ مل گیا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں فیصلہ جلد کر لیا جائے گا۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
بھارت کے نامزد وزیر اعظم نریندر مودی کی تقریب حلف برداری میں پاکستانی وزیر اعظم کی شرکت سے متعلق تاحال کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے، تاہم دفتر خارجہ کی ترجمان کے مطابق جمعرات کو کسی وقت اس بارے میں فیصلہ کر لیا جائے گا۔ بھارت کی طرف سے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف سمیت جنوبی ایشیائی ممالک کی تنظیم سارک میں شامل 8 ممالک کے رہنماؤں کو 26 مئی کو نریندر مودی کی بطور وزیر اعظم تقریب حلف برداری میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ وزیر اعظم نواز شریف اگر اس تقریب میں شرکت کرتے ہیں تو دونوں ملکوں کی تاریخ میں ایسا پہلی مرتبہ ہوگا۔ دفتر خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے اس توقع کا اظہار بھی کیا کہ بھارت کی حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد دو طرفہ تعلقات میں بہتری آئے گی۔
وی ایکسپیکٹ دیٹ دی ڈائیلاگ پروسیس بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا ول ریزیوم اینڈ اٹ ول بی میننگ فل ڈائیلاگ اٹ وڈ بی کنسٹرکٹیو ڈائیلاگ۔
تسنیم اسلم نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کا عمل دوبارہ شروع ہوگا اور یہ مذاکرات بامانی اور تعمیری ہوں گے اور دونوں ملکوں کے درمیان دیرینہ تنازعات کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے تاکہ اس خطے میں پائیدار امن قائم ہو سکے۔ گزشتہ سال انتخابات میں کامیابی کے بعد وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت یہ کہتی آئی ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی انتخابات میں کامیابی کے بعد پاکستانی وزیر اعظم نے ٹیلی فون پر نریندر مودی کو مبارکباد دیتے ہوئے انہیں دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی تھی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جنوبی ایشیائی ممالک کی تنظیم سارک سے تعلق رکھنے والے 6 ملکوں نے نامزد بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی تصدیق کر دی ہے۔ نئی دہلی سے رپورٹ دی ہے سہیل انجم نے۔
8 ملکوں پر مشتمل جنوب ایشیائی ممالک کی نمائندہ تنظیم سارک کے 6 ملکوں نے نریندر مودی کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی منظوری دی ہے۔ پیر کے روز شام 6 بجے راشٹرپتی بھون میں انہیں وزیر اعظم کے عہدے کا حلف دلایا جائے گا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان سید اکبر الدین نے جمعرات کے روز بتایا کہ نیپال کے وزیر اعظم سشیل کوئرالا، بھوٹان کے وزیر اعظم شیرنگ ٹوبگے، افغانستان کے صدر حامد کرزئی، سری لنکا کے صدر مہندا راجہ پکشا اور مالدیپ کے صدر عبداللہ یامین اس تقریب میں شرکت کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کی اسپیکر ڈاکٹر شیریں چودھری تقریب میں وزیر اعظم شیخ حسینہ کی نمائندگی کریں گی۔ شیخ حسینہ جاپان کے دورے پر ہیں۔ اکبر الدین نے بتایا کہ موریشس کے وزیر اعظم نوین رام غلام بھی تقریب میں موجود رہیں گے۔ البتہ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کی شرکت کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جمعرات کی شام تک اس سلسلے میں بھارت کو پاکستان کی جانب سے کوئی جواب نہیں ملا، تاہم یہاں کے سیاسی حلقوں میں نواز شریف کی شرکت کی قیاس آرائی کی جا رہی ہے۔ کانگریس نے نواز شریف کو مدعو کرنے پر بی جے پی پر نکتہ چینی کی ہے اور اسے اس کے ان سابقہ بیانوں کی یاد دلائی ہے جن میں کہا جاتا رہا ہے کہ دہشت گردی اور مذاکرات ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ منیش تیواری اور میم افضل نے سوال کیا کہ کیا اب بقول ان کے دہشت گردی اور دعوت نامے ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان بھارت کے اس الزام کی پرزور تردید کرتا آیا ہے کہ وہ یہاں دہشت گردی کی حمایت کرتا ہے۔ وہ اس بات پر زور دیتا رہا ہے اور اب بھی نواز شریف نے مودی کو مبارکباد کا پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ خوشگوار رشتے چاہتا ہے۔ بی جے پی کے پرکاش جاوڈیکر نے کانگریس کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ نریندر مودی اٹل بہاری واجپئی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں جو پاکستان کے ساتھ اچھے رشتے چاہتے تھے۔ حلف برداری کی تقریب میں تمام وزراء اعلی کو بھی مدعو کیا گیا ہے، لیکن سری لنکا کے صدر کو مدعو کیے جانے کی مخالفت تمل ناڈو میں کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلی جیللتا نے تقریب میں شرکت سے انکار کیا ہے۔ دوسری بی جے پی کی حلیف تمل جماعتوں نے بھی مہندا راجہ پکشا کی شرکت کی مخالفت کی ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
افغانستان میں عہدیداروں نے جمعرات کو بتایا کہ طالبان جنگجوؤں نے ملک کے شمال مشرقی صوبے میں حملہ کر کے 27 پولیس افسران کو اغوا کر لیا ہے۔ حکام کے مطابق یہ ملک سے غیر ملکی افواج کے انخلا سے قبل شدت پسندوں کی طرف سے کارروائیوں میں تیزی کی لہر کا ایک حصہ ہے۔ صوبے بدخشاں کے پولیس سربراہ جنرل فضل الدین آیار نے بتایا کہ بدھ کو ضلع یمگان میں طالبان کے حملے کے بعد یہ 27 پولیس افسر ایک غار میں چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ طالبان نے ان افسران کو یرغمال بنا لیا ہے اور پولیس نے ان کی تلاش کے لیے کارروائی شروع کر دی ہے۔ طالبان نے ذرائع ابلاغ کے نام ایک پیغام میں اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ جولائی تک ہمارے ملک کے جوہری پروگرام پر بندش لاگو کرنے سے متعلق ایک مربوط سمجھوتا طے پا جائے گا۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے جمعرات کے دن نامہ نگاروں کو بتایا کہ سمجھوتا طے پا سکتا ہے، لیکن اس کا دارومدار اس بات پر ہے کہ کچھ ممالک کو جن کی وضاحت نہیں کی گئی مسائل کھڑے کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ مسٹر روحانی کے اس بیان سے ایک ہفتہ قبل ایران اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان اور جرمنی کے درمیان ویانا میں ہونے والے مذاکرات کا دور ناکامی سے ہمکنار ہو چکا ہے۔ تھائی لینڈ میں 2 روز قبل مارشل لا کے نفاذ کے بعد جمعرات کو فوج نے باقاعدہ طور پر ملک میں نظام حکومت سنبھال لیا۔ بینکاک سے وائس آف امریکہ کے نمائندے اسٹیو ہرمن کی رپورٹ کے ساتھ ندیم یعقوب۔
تھائی لینڈ کی فوج کے سربراہ جنرل پرایوت چان اوچا جمعرات کو اعلی فوجی افسران کے ہمراہ ایک اہم ٹی وی نیٹ ورک پر نمودار ہوئے اور اپنے خطاب میں اعلان کیا کہ فوج اور پولیس اقتدار پر کنٹرول سنبھال رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں، یہ ضروری ہو گیا ہے کہ پولیس اور فوج ملک کا نظام حکومت اپنے کنٹرول میں لے۔ فوج ملک میں امن و امان بحال کرے گی اور سیاسی اصلاحات نافذ کرے گی۔ فوج کا کہنا ہے کہ نظام حکومت چلانے کے لیے نیشنل پیس اینڈ آرڈر مینٹیننگ کاؤنسل تشکیل دے دی گئی ہے، جس کی قیادت فوج کے سربراہ کریں گے۔ اس اعلان کے کچھ دیر بعد فوجی دستے بینکاک میں احتجاجی کیمپ ہٹانے کے لیے ان 2 مقامات پر پہنچے جہاں حالیہ عرصے میں حکومت کے حامی اور مخالف گروہ مظاہرے کر رہے ہیں۔ حکومت مخالف مظاہرین نے فوج کی جانب سے اقتدار پر قبضے کا خیر مقدم کیا ہے۔ وہ اسے اپنے سیاسی مخالفین کو اقتدار سے الگ کرنے کے آخری اقدام کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ ریڈ شرٹس نامی حکومت کے حامی گروپ نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا ہے کہ وہ فوج کے اعلان کے باوجود انتقامی کارروائی کے حق میں کھڑے رہیں گے۔ تھائی لینڈ کے بڑے ٹی وی نیٹ ورکس نے اپنی نشریات معطل کر دی ہیں، تاہم بیرونی نشریات اور انٹرنیٹ بظاہر متاثر نہیں ہوا۔ فوج کے سربراہ کی جانب سے یہ اعلان اس کے بعد کیا گیا جب وہ سیاسی مخالفین کے درمیان 2 روز تک جاری رہنے والے مذاکرات میں کسی سمجھوتے پر پہنچنے میں ناکام رہے۔ مذاکرات کی ناکامی کے بعد مختلف جماعتوں کے سیاسی رہنماؤں کو حراست میں لے لیا گیا اور اس کے فوراً بعد فوج کے سربراہ نے ٹی وی پر خطاب میں اقتدار پر قبضہ کرنے کا اعلان کیا۔ اس اعلان سے چند گھنٹے قبل ملک کے عبوری وزیراعظم نے کہا تھا کہ مارشل لاء امن و امان قائم کرنے اور صورتحال معمول پر لانے میں مددگار ثابت ہو رہی ہے۔ گزشتہ سال کے اواخر میں اس وقت کی وزیراعظم ینگلق شناوت کے خلاف شروع ہونے والے مظاہروں کے بعد سے ملک سیاسی بدامنی کا شکار ہے، اور حال ہی میں ملک کی آئینی عدالت نے وزیراعظم کو اختیارات کے غلط استعمال پر عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ گزشتہ 6 ماہ کے دوران حکومت مخالف مظاہروں میں کم از کم 28 افراد ہلاک اور سیاسی مظاہروں میں تشدد کے واقعات کے دوران تقریباً 700 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
چین کے خطے سنگکیانگ کے دارالحکومت میں سڑک پر لگائے گئے ایک بازار میں حملہ کیا گیا جس میں کم از کم 31 افراد مارے گئے۔ بیجنگ سے بلائٹ کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس شافری۔
یہ حملہ جمعرات کی صبح اس وقت ہوا جب خطے کے دارالحکومت اورومچی میں ایک ایسے محلے میں جہاں زیادہ تر چینی آباد ہیں سڑک پر لگائے گئے ایک بازار میں لوگ سبزیاں اور پھل وغیرہ خرید رہے تھے۔ دیکھنے والوں اور تصویریں بنانے والوں نے آن لائن جو تصاویر ڈالی ہیں ان میں افراتفری کے مناظر دکھائی دیتے ہیں۔ سڑکوں پر لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور چاروں طرف شعلے بھڑک رہے ہیں۔ چینی ذرائع ابلاغ نے بتایا ہے کہ حملہ آور 2 کاروں میں تھے جو ایک دھاتی رکاوٹ سے ٹکرائیں اور صبح خریداری کرنے والوں میں گھس گئیں۔ حکام نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ حملہ آوروں کا کیا حشر ہوا، لیکن حملے کو دہشت گردی کی کارروائی کہا ہے۔ یہ حملے چین میں حالیہ مہینوں میں ایسا تیسرا واقعہ ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں اور شنچیانگ ٹرین اسٹیشنوں پر اور ملک بھر میں حفاظتی انتظامات میں اضافے کے باوجود حملے جاری ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ہانگ لے کا کہنا ہے،
چونگو جنفو یو سنگ سنگ یو ننگ لی تا جی باو کھنگ فن جی۔
چینی حکومت کے پاس دہشت گردی سے نمٹنے کا اعتماد اور صلاحیت موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد گھمنڈ سے بھرے ہوئے ہیں اور ان کے منصوبے کامیاب نہیں ہوں گے۔ چین نے ٹرین اسٹیشنوں پر حملوں کے لیے ترکستان اسلامی پارٹی نامی گروپ کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ اس گروپ نے آن لائن اور ویڈیوز پوسٹ کیے ہیں جن میں ٹرین اسٹیشنوں پر حملوں کی تعریف کی گئی ہے اور شنچیانگ کے لوگوں سے چینی حکومت کے خلاف وقلون کے جہاد میں حصہ لینے پر زور دیا گیا ہے۔ روحان گوانا رتنا سنگاپور کی نینیانگ ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی میں دہشت گردی کے متعلق شعبے سے وابستہ ہیں۔ وہ باور کرتے ہیں کہ یہ گروپ یا ٹی آئی پی جمعرات کے روز کے حملے کے پیچھے بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں
سو چائنا نیڈز ٹو ریکروٹ مور سورسز اینڈ انفیلٹریٹ اینڈ آلسو انفیلٹریٹ
چین کو شنچیانگ میں مزید وسائل استعمال کرنے اور ترکستان اسلامک پارٹی یا ٹی آئی پی کے اندر اپنے آدمی گھسانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر اعلی قسم کی انٹیلیجنس کا حصول ممکن نہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے میں جبکہ امریکہ افغانستان سے نکل رہا ہے، امکان یہ ہے کہ چین کے لیے دہشت گردی کا خطرہ بڑھے گا۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں تربیت پانے والے دہشت گردوں نے چین کو تقسیم کرنے کے مقصد سے شنچیانگ میں دہشت گردی کی کارروائیاں منظم کی ہیں۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر براک اوباما نے امریکہ کے 80 فوجی چارٹ میں تعینات کر دیے ہیں جو ان 250 سے زیادہ اسکول کے طالبات کی تلاش کے کام میں مدد دیں گے جنہیں نائجیریا میں گزشتہ ماہ اسلام پسند جنگجوؤں نے اغوا کر لیا تھا۔ تفصیلات قمر عباس جعفری سے۔
امریکی فوجی تعینات کرنے کے فیصلے کا اعلان اس کے چند ہی گھنٹے کے بعد کیا گیا جب دیکھنے والوں نے بتایا کہ مشتبہ عسکریت پسندوں نے چھپاک کے نزدیک جہاں سے لڑکیوں کو اغوا کیا گیا تھا 3 دیہات میں کوئی 50 افراد کو ہلاک کر ڈالا ہے۔ ان لڑکیوں کو 14 اپریل کو بوکو حرام کے جنگجوؤں نے کیمرون، نائجر اور چٹ کے ساتھ ملنے والی نائجیریا کی سرحد کے نزدیک ایک دور دراز علاقے کے بورڈنگ اسکول سے اغوا کیا تھا۔ لڑکیاں کہاں ہیں اب تک کسی کو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، اور ایسے میں جب نائجیریا کو لڑکیوں کی تلاش کے لیے مزید بین الاقوامی مدد مل رہی ہے، ان علاقوں کے رہنے والے جہاں تشدد میں اضافہ ہوا ہے حکومت سے بہتر سیکیورٹی فراہم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ایک مکین اینتھنی گبی کہتے ہیں ہر رات پریشانی رہتی ہے، کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہر شخص اس سے خوف زدہ ہے۔ چنانچہ ہمیں حکومت اور بین الاقوامی برادری سے ان مسائل کو نمٹنے کے لیے مدد کی ضرورت ہے جو ہمیں اس ملک میں درپیش ہیں جہاں درجنوں لوگ بم دھماکوں سے مر رہے ہیں۔ یہ خاتون منگل کے روز جوز نامی شہر میں دوہرے بم دھماکے سے بچ کر نکل آئیں لیکن زخمی ہو گئیں۔ فرینکلن اینڈرسن کا کہنا تھا میں بہت مضبوط ہوں، میں اس سے نکل جاؤں گی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ خدا میرے ساتھ ہے، اس نے مجھے ایک اور موقع دیا ہے، اس نے مجھے ایک اور زندگی دی ہے۔ بوکو حرام پر ایک بس اڈے اور مارکیٹ پر حملوں کے الزامات ہیں جن میں 130 لوگ مارے گئے۔ جنگجو گروپ کے خطے میں طاقت حاصل کرنے کے بارے میں لوگوں میں مایوسی ہے۔ ایک مکین کا کہنا تھا کہ حکومت ہمیں سچ سچ بتائے کہ حالات کیا ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ کب شروع ہوا۔ انہوں نے چھوٹے پیمانے پر کارروائیاں شروع کی تھیں، حکومت جانتی تھی کہ اسے کیسے روکا جا سکتا ہے لیکن اس نے اس بارے میں کچھ نہیں کیا کیونکہ اس سے وہ براہ راست متاثر نہیں ہو رہے، صرف عام لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ بوکو حرام کے انتہا پسندوں پر گزشتہ 5 سال کے دوران ہزاروں لوگوں کو ہلاک کرنے کا الزام ہے۔ گروپ کا کہنا ہے کہ وہ ملک کے شمال میں ایک سخت نوعیت کی اسلامی مملکت قائم کرنا چاہتا ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
ایک نئے جائزے سے ظاہر ہوا ہے کہ روس کا کرائمیا پر قبضہ اور مشرقی یوکرین کے باغیوں کے لیے اس کی حمایت نے یوکرینی آبادی کے ایک بڑے حصے کو اس کے خلاف کر دیا ہے۔ کیف سے وائس آف امریکہ کے الپیسن نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ مخالفت کی یہ لہر دوسرے کئی انداز میں روس کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ مزید تفصیلات یاسمین جمیل سے۔
سوویت یونین کے ٹوٹنے کے کئی سال کے بعد اکثر یوکرینی باشندوں نے سوچا کہ ان کے ملک کو روس کے ساتھ لازماً قریبی تعلق رکھنا چاہیے۔ کیف میں قائم رزمکوف سینٹر کے تازہ ترین جائزے کے مطابق گزشتہ کئی برسوں کے دوران یہ تصور بتدریج تبدیل ہوتا رہا ہے لیکن اب یہ باقی نہیں رہا۔ رزمکوف سینٹر سے منسلک آندرے بیشن کو کہتے ہیں اس جائزے سے جو اہم ترین نتیجہ اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یوکرین کی صورتحال میں بنیادی تبدیلی آ گئی ہے۔ اس مرکز کے عمرانیات سے متعلق ڈائریکٹر آندرے بشن کو کہتے ہیں کہ یہ ایک اچانک تبدیلی ہے. آدھے سے زیادہ یوکرینی باشندوں کا اب یہ خیال ہے کہ ان کے ملک کو یورپی یونین کے ساتھ زیادہ قریبی تعلق رکھنا چاہیے. ان کے الفاظ:
The main reason why Ukrainian society changed so quickly to pro-European, it's mainly because of Russian aggression.
یورپ کے حق میں یوکرینی معاشرے میں اتنی تیزی سے آنے والی اس تبدیلی کی اہم وجہ زیادہ تر روسی جارحیت ہے. یہ الفاظ تھے مسٹر بشنکو کے. حتیٰ کہ مشرقی یوکرین میں بھی جہاں علیحدگی پسند متحرک ہیں، سروے کے نتائج یہ ظاہر کرتے ہیں کہ صرف 22% لوگ روس کے ساتھ چلنے کے حق میں ہیں، جبکہ 32% کا کہنا ہے کہ اسے یورپی یونین کے مزید قریب ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ یوکرین میں روس کی مقبولیت میں کمی کہانی کا صرف ایک حصہ ہو. روس سے جلا وطن ہونے والے اسٹریٹجک امور کے ایک ماہر ایگور ستیاجن، جو اب لندن کے رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہیں، کہتے ہیں کہ مشرقی یوکرین میں عسکریت پسندوں کو مضبوط بنانے کے عمل سے، جن میں سے اکثر روس سے تعلق رکھتے ہیں، کریملن نے ایک ایسا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے جس کا اثر الٹ ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں
radicalized. They've got that feeling of freedom, feeling of fighting against rules.
فی الوقت وہ بہت زیادہ انتہا پسندی کی طرف جا چکے ہیں. انہیں آزادی کا ذائقہ مل چکا ہے، ان میں قوانین کے خلاف لڑنے کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے، اور انہوں نے ہتھیار حاصل کر لیے ہیں. یوکرین کے مشرقی حصے میں عدم استحکام اس سے کہیں زیادہ ہے جتنا کہ اس پر قبضہ کرنے یا کیف کی پالیسی پر اثر انداز ہونے کے لیے مناسب ہو سکتا تھا. اس صورتحال میں ستیاجن کہتے ہیں کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کو ایک اور مسئلے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جلد بازی میں کرائمیا سے الحاق کی وجہ سے مقامی آبادی میں مشرقی یوکرین پر آسانی سے قبضے کے حوالے سے توقعات بڑھ گئی ہیں. تاہم فوجی ماہرین کہتے ہیں کہ روس کو وہاں کے بہت سے مقامی لوگوں کی شدید مخالفت کا سامنا ہو سکتا ہے. مسٹر ستیاجن کے مطابق اس طرح کی فوجی کارروائی کی قیمت بمائے کسی ایسے علاقے کو دی جانے والی مالی اعانتیں جو شدید اقتصادی مشکلات میں مبتلا ہو اور مغربی پابندیوں میں اضافے کے خطرات نے اس حملے کو ایک غیر منفعت بخش عمل بنا دیا ہے.
It's already too costly for Russia to swallow Crimea. It will be just impossible to
کرائمیا کو نگلنا روس کے لیے پہلے ہی بہت مہنگا ہے. اس کے لیے یوکرین کے مشرقی حصے کو نگلنا تقریباً ناممکن ہوگا، لیکن وہاں کے عوام اس کی توقع کر رہے ہیں، اس لیے یہ ایک مشکل صورتحال ہے. یہ الفاظ تھے مسٹر ستیاجن کے. مشرقی یوکرین میں روس کی حمایت یافتہ خوب مسلح اور منظم علیحدگی پسندوں اور سرحد کے ساتھ روسی فوجیوں کی ویڈیوز سے بعض اوقات جنگ ناگزیر دکھائی دیتی ہے، اور جنگ اب بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ صدر پوٹن یہ نتیجہ اخذ کریں گے کہ اقتصادی حوالے سے روس کے یوکرین اور مغرب کے ساتھ تعلقات، اور ممکنہ طور پر فوجی حوالے سے اس کی قیمت بہت زیادہ ہو سکتی ہے. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
نائجیریا کی ایک نوجوان طالبہ جو عسکریت پسند گروپ بوکو حرام کے حملے سے بچ نکلی، اب واشنگٹن میں ہے اور اس نے کانگریس کے ارکان کو اپنے خاندان کی کہانی سنائی ہے. کانگریس میں وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی.
امریکہ کے ایوان نمائندگان میں خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین کے بعد سینئر ترین قانون ساز ایلیٹ اینگل کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے. انہوں نے ڈیبرا پیٹرز کو رپورٹروں سے متعارف کرایا. وہ اپنے خاندان پر بوکو حرام کے حملے میں بچ نکلنے والی واحد لڑکی ہیں. ایلیٹ اینگل کا کہنا ہے کہ مجھے اس موقع پر ڈیبرا کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ وہ یہاں آئیں اور ہم سے ملاقات کر رہی ہیں. جب وہ بات کریں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ایک عمدہ نوجوان خاتون ہیں، ایک ایسی نوجوان خاتون جن پر والدین فخر کر سکتے ہیں، اور انہی سے پتہ چل رہا ہے کہ نائجیریا میں کتنے خوفناک واقعات رونما ہوئے ہیں. پیٹرز نے اس کے بعد پوری کہانی سنائی کہ کس طرح ان کے والد کو بوکو حرام نے ہدف بنایا، کیونکہ وہ اسی دیہات میں مسیحی مبلک تھے جہاں حال ہی میں اسکول طالبات کو اغوا کیا گیا. اس دیہات کا نام چیبوک ہے. وہ کہتی ہیں کہ تین آدمی ان کے گھر پر آئے اور ان کے والد سے کہا کہ وہ اپنے مسیحی عقائد کو ترک کر دیں. جب انہوں نے انکار کیا تو انہیں ان کے اور ان کے 14 سالہ بھائی کے سامنے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا. اس وقت ان کی عمر 12 سال کی تھی. اس کے بعد ان کے درمیان یہ بحث ہوئی کہ آیا ان کے بھائی کو بھی قتل کیا جائے یا نہیں، لیکن پھر انہوں نے اسے بھی گولی مار کر مار دیا اور ڈیبرا کو 2 لاشوں کے درمیان تنہا چھوڑ گئے. ڈیبرا پیٹرز کی عمر اب 15 سال ہے اور وہ ایک مسیحی تنظیم کی مدد سے امریکہ چلی آئی ہیں اور ریاست ورجینیا میں ایک اسکول میں بھی جا رہی ہیں۔ نائجیریا کی حکومت کے لیے ان کا پیغام ہے۔ ڈیبرا پیٹرز کہتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ وہ لڑکیوں کو ڈھونڈنے کے لیے فوج بھیجیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب لوگ اپنے خاندانوں کو کھو دیتے ہیں تو انہیں یہاں آ کر اسکول میں جانا پسند آئے۔ بوکو حرام کے بارے میں ہونے والی ایک سماعت کے دوران ایوان میں خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین ایڈ رائس نے کہا کہ ایسے میں جب دنیا اس بارے میں غور و فکر کر رہی ہے کہ اغوا ہونے والی لڑکیوں کے ساتھ کیا کیا جائے، تو اس کے ساتھ ساتھ مزید اغوا ہو رہے ہیں اور مزید لوگوں کو ہلاک کیا جا رہا ہے۔
The difficulty is that Boko Haram is in a
ایوان نمائندگان کی خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین ایڈ رائس کہتے ہیں کہ مشکل تو یہ ہے کہ بوکو حرام اپنی دہشت پھیلانے کے عمل میں ہے، ان کے حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے، لڑکیوں پر ان کے حملے بڑھ رہے ہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نائجیریا کی فوج کو خوفزدہ اور ہراساں کر دیا ہے، اور یہ صورتحال اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ فوج کے کئی یونٹ بھاگ نکلے ہیں۔ ایڈ رائس کا کہنا ہے کہ بوکو حرام نے نائجیریا میں 500 اسکولوں کو نظر آتش کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ خصوصی حالات ہیں اور وہ امریکی افواج پر زور دیتے ہیں کہ نائجیریا کی فوج کی مدد کر کے لڑکیوں کو تلاش کیا جائے اور ایک امدادی مشن کی منصوبہ بندی ہو۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کی ایک سینئر عہدیدار سیرا سی وال نے سماعت کے دوران کہا کہ وہ ملک کے دارالحکومت ابوجا میں انٹیلیجنس کے تبادلے کے مرکز میں تعاون پر خوش ہیں۔
Given time. I am hopeful that we will make progress.
سیرا سیول کہتی ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے امید ہے کہ ہم پیش رفت کر سکیں گے۔ خارجہ امور کی کمیٹی کے لیے کام کرنے والے ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس نے اسکول طالبات کو بچانے کے لیے اور بوکو حرام کے حملوں کو کم کرنے کے لیے امریکہ کی طرف سے زیادہ مدد کی حمایت کی ہے۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔ تاخیر کا شکار ہونے والی بڑے بجٹ کی فلمیں، تفصیلات فکر و فن میں۔
آنکھوں کی گستاخیاں معاف ہو۔
کہتے ہیں کہ فلم بنانا بچوں کا کھیل نہیں، اس میں کاسٹنگ سے لے کر کیمرہ کلوز ہونے تک بہت سے کٹھن مراحل آتے ہیں، اور بات ہو جب بڑے بینرز کی تو وہ کسی چھوٹی سے چھوٹی بات بھر بھی سمجھوتا نہیں کرتے۔ اسی لیے بہت سی فلموں کی ریلیز میں تاخیر اور کچھ میں غیر معمولی تاخیر ہو جاتی ہے۔ entertainment.one India نے بالی ووڈ کے کچھ ایسے پروجیکٹس تلاش کیے ہیں جن کا ہر تھوڑے دن بعد چرچا تو ہوتا ہے، لیکن ان کی ریلیز مختلف وجوہات کی بنا پر تاخیر کا شکار ہو رہی ہے۔ باجی راؤ مستانی۔ سنجے لیلا بھنسالی کی فلم باجی راؤ مستانی کی پلاننگ ہم دل دے چکے سنم کی شوٹنگ کے وقت ہی شروع ہو گئی تھی۔ سنجے لیلا فلم میں سلمان خان اور ایشوریا رائے کو لیڈ رولز میں لینا چاہتے تھے، لیکن دونوں کے بریک اپ کے بعد یہ ممکن نہ رہا۔ سنجے کی دوسری چوائس سلمان اور کرینہ کپور تھے، لیکن یہ بھی نہ ہو سکا اور سنجے بھی انتظار کرنے کی پالیسی پر عمل کرنے لگے۔ اب خبریں یہ ہیں کہ سنجے اپنی ہٹ فلم گولیوں کی راس لیلا، رام لیلا کے ہیرو ہیروئن یعنی رنویر سنگھ اور دیپیکا پاڈوکون کو لے کر باجی راؤ مستانی بنا رہے ہیں، جس کی شوٹنگ جلد شروع کی جائے گی۔ شدی۔
سورج ہوا مدھم، چاند جلنے لگا، آسمان یہ ہائے کیوں پگھلنے لگا۔
کرن جوہر بھی اپنی فلم شدی کو لے کر کاسٹنگ کے مسائل سے دو چار ہیں۔ کرن رتک روشن کو ہیرو اور کرینہ کپور کو ہیروئن لینا چاہتے تھے، لیکن رتک کی صحت کے مسائل کی وجہ سے فلم شروع نہ ہو سکی۔ اب کرن جوہر شدھی کے لیے رنویر سنگھ اور دیپیکا پاڈوکون کو کاسٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ سنجے لیلا بنسالی کی باجی راؤ مستانی کی وجہ سے ڈیٹس نہیں دے پا رہے۔ مسٹر انڈیا 2۔ اس رپورٹ کا اگلا حصہ آپ ہمارے آئندہ کے فکر و فن میں سن سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ، پتا ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سپریم کورٹ نے جمعرات کو،
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کے ایک 3 رکنی بینچ نے ایک نجی ٹیلی ویژن چینل کی جانب سے دائر کی جانے والی درخواست پر وفاقی حکومت اور پیمرا سے جواب طلب کر لیا ہے۔ اسلام آباد سے کامران حیدر کی رپورٹ۔
سپریم کورٹ نے جمعرات کو نجی ٹی وی چینل جیو کی ایک درخواست کی سماعت کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں الیکٹرانک ذرائع ابلاغ کی نگرانی کرنے والے ادارے پیمرا کی اپنی اہم ذمہ داریوں کو سر انجام دینے کے اعتبار سے کارکردگی غیر تسلی بخش ہے۔ عدالت عظمیٰ کے 3 رکنی بینچ کی سربراہی کرتے ہوئے جسٹس جواد ایس خواجہ کا کہنا تھا کہ ٹی وی چینلز پر قابل اعتراض مواد کے نشر ہونے کے کئی گھنٹوں کے بعد پیمرا کی طرف سے کسی کارروائی کا آغاز کیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئین کے تحت پاکستان میں ہر کسی کو اظہار رائے کی آزادی ہے اور بشمول عدلیہ اور فوج کے تمام اداروں پر تنقید کی جا سکتی ہے، مگر اس کا کچھ طریقہ ہوتا ہے۔ صحافی اور نجی ٹی وی چینل وقت نیوز کے ایک پروگرام کے میزبان متی اللہ جان کا بھی وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا،
میڈیا اتنا طاقتور بن چکا ہے کہ اس کی جو ریگولیٹری باڈی ہے پیمرا یا پریس کونسل آف پاکستان، وہ بالکل جو ہے غیر فعال ہو چکی ہیں، اور اس میں سیاسی مصلحت بھی ہے۔ پیمرا کے جو بورڈ ممبران ہیں وہ سیاسی بنیادوں پہ تعینات کیے جاتے ہیں قانون میں۔ یہ پیمرا پچھلے 12 سال سے قائم ہوا ہوا ہے اور آج تک اس نے اپنی اس اتھارٹی نے اس طرح کوئی بڑا فیصلہ نہیں کیا، کسی کو جرمانہ یا کسی کو اس طرح کے کوئی بڑے فیصلے نہیں کیے۔
سماعت کے بعد پیمرا کے نمائندے زاہد ملک سے ادارے کی کارکردگی سے متعلق سوال کرنے پر بھی انہوں نے کسی قسم کا تبصرہ کرنے سے انکار کیا۔ گزشتہ ماہ جیو ٹی وی چینل کے صحافی حامد میر پر کراچی میں قاتلانہ حملے کے بعد ان کے چینل کی طرف سے انٹیلیجنس ادارے آئی ایس آئی کے سربراہ کے خلاف کئی گھنٹوں کی نشریات چلانے اور بعد میں ایک شو میں مبینہ طور پر چند مقدس شخصیات کی توہین کرنے پر شدید رد عمل دیکھنے میں آیا۔ ملک کی کئی عدالتوں میں جیو ٹی وی چینل کو بند کرنے کی درخواستیں دائر کی گئیں اور مختلف شہروں میں ٹی وی چینل اور اس کے مالکان کے خلاف احتجاج بھی ہوئے، جن میں مذہبی جماعتیں پیش رہیں۔ اسی کے پیش نظر جیو ٹی وی کی طرف سے سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں استدعا کی گئی کہ چینل کے خلاف ان کے بقول نفرت پھیلانے اور ادارے کو بند کروانے کی مہم کو روکا جائے۔ تاہم درخواست پر سماعت کے دوران ایک اور نجی ٹی وی چینل اے آر وائی کے میزبان مبشر لقمان نے جسٹس خواجہ پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ جج صاحب کی جیو ٹی وی کے مالک میر شکیل الرحمان سے رشتے داری ہونے کی وجہ سے انہیں اس سماعت سے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ جسٹس جواد ایس خواجہ نے میر شکیل الرحمان سے اپنی رشتے داری کی تصدیق کی، تاہم ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ تقریباً 16 سال سے جیو ٹی وی کے مالک سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ عدالت نے اعتراضات کو رد کرتے ہوئے کہا کہ عدلیہ کبھی بھی ایسے حربوں سے متاثر نہ ہوگی جس سے مقدمے کے فریقوں کو عدالت کی تشکیل کا اختیار ملے۔ وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
ایشو جیو کا نہیں ہے، ایشو ہے ایک جمہوری معاشرے میں فریڈم آف ایکسپریشن کا۔ ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے، کبھی میں زیادتی کر لوں تو مجھے معافی مانگ لینی چاہیے اور آپ کو مجھے معاف کر دینا چاہیے۔ اسی اصول کے تحت ہم کہتے ہیں کہ جیو اور جینے دو، کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے اصل ایشوز کی طرف دیکھے۔
سینئر صحافیوں اور ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستانی ذرائع ابلاغ میں پیدا ہونے والے بحران کی وجہ کاروباری مفادات اور میڈیا میں صحافتی اقدار میں تنزلی کے ساتھ ساتھ ایڈیٹوریل کنٹرول کا بتدریج ناپید ہونا ہے۔ عدالت نے جیو ٹی وی کی درخواست پر وفاقی حکومت اور پیمرا سے آئندہ سماعت میں موقف طلب کیا ہے۔ کامران حیدر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیر اطلاعات پرویز رشید نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت شفافیت پر یقین رکھتی ہے اور 11 ماہ کے اقتدار کے دوران وفاقی حکومت کے خلاف بدعنوانی کا کوئی بھی الزام سامنے نہیں آیا۔ تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
بدعنوانی پر نظر رکھنے والی ایک موقر بین الاقوامی تنظیم ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی تازہ رپورٹ پر پاکستان کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت کے دور میں حکومتی سطح پر بدعنوانی کا کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا اور انسداد بدعنوانی کے ضمن میں صورتحال بتدریج بہتر ہو رہی ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق جنوبی ایشیا کے ممالک دنیا میں سب سے زیادہ بدعنوان ملک ہیں اور ان کی حکومتوں کو چاہیے کہ وہ انسداد بدعنوانی کے اداروں کو آزادانہ کام کرنے کی اجازت دیں۔ یہ بات تنظیم کی طرف سے جاری کی گئی تازہ رپورٹ میں کہی گئی، جس میں خاص طور پر بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، مالدیپ اور نیپال میں بدعنوانی سے متعلق تجزیہ پیش کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ان 6 ملکوں میں بدعنوانی کے خلاف آواز بلند کرنے یا اس کی نشاندہی کرنے والوں کے لیے بہت سی مشکلات اور مسائل کی وجہ سے رشوت اور اختیارات کے غلط استعمال کی راہیں کھلتی ہیں۔ جمعرات کو وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سمیت دیگر بین الاقوامی اداروں کی طرف سے پاکستان میں کسی بھی طرح کی بدعنوانی کی کوئی نشاندہی نہیں کی گئی۔
کسی قسم کی بدعنوانی کا موجود ہونا تو دور کی بات ہے، درکنار ہے، کسی نے نشاندہی بھی نہیں کی۔ ہمارے 11 مہینوں میں جو ہماری حکومت ہے، کسی پروجیکٹ کے بارے میں کسی نے نشاندہی بھی نہیں کی، اور پاکستان کا درجہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں بھی کم ہوا ہے۔ بدعنوان ملکوں کی فہرست میں پاکستان کم درجے پہ گیا پہلے کے مقابلے میں، جو پہلے رپورٹ تھی اس کے مقابلے میں۔ اب اس کو سمجھیں کہ ایمانداری کی طرف اس کے قدم اٹھنے شروع ہو گئے ہیں۔
تنظیم نے اپنی رپورٹ میں انسداد بدعنوانی کے لیے کام کرنے والے اداروں میں حکومت کے عمل دخل کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسے افراد اور اداروں کو آزادانہ طور پر کام کرنے کی اجازت دینا ضروری ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے رپورٹ میں پاکستان کے قومی احتساب بیورو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس نے 2007 میں بدعنوانی کے ایک معاملے میں لوگوں کا پیسہ غبن کرنے والے شخص سے 2,30,00,000 کی رقم واپس وصول کی۔ پاکستان کی موجودہ حکومت کا کہنا ہے کہ انسداد بدعنوانی کے ادارے کو مزید مؤثر بنایا گیا ہے، جو کہ بلا تفریق کارروائی کا اختیار رکھتا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
منشیات کے استعمال کے متعلق پچھلے سال کرائے گئے ایک سروے کے نتائج میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں نشے کی حالت میں مبتلا تقریباً 45,00,000 افراد میں سے 29,00,000 کا تعلق صوبہ پنجاب سے ہے۔ لاہور سے یہ رپورٹ دی ہے افضل رحمان نے۔
جمعرات کو لاہور میں اقوام متحدہ کے منشیات اور جرائم سے متعلق دفتر یو این او ڈی سی اور حکومت پاکستان کی نارکوٹکس کنٹرول ڈویژن کے اشتراک سے پاکستان میں منشیات کی 2013 کی سروے رپورٹ صوبائی سطح پر پیش کی گئی، جس کے مطابق اگر ملک بھر میں کل 45,00,000 منشیات کے عادی افراد ہیں تو ان میں سے 29,00,000 ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں رہتے ہیں۔ 15 سال سے 64 سال عمر کے افراد پر کیے جانے والے اس سروے کے مطابق منشیات استعمال کرنے والے افراد کی اکثریت کی عمریں 25 برس سے 39 برس کے درمیان ہیں اور منشیات کے عادی زیادہ تر مرد ہیں۔ خواتین میں محض مسکن ادویات کا استعمال اس زمرے میں آتا ہے۔ سروے رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان ایشیا کے ان 3 ملکوں میں شامل ہے جہاں ایچ آئی وی ایڈز وائرس سے متاثر افراد کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ یہی صورتحال پنجاب میں پائی گئی ہے، جہاں کے زیادہ تر شہروں میں سرنج کے ذریعے منشیات استعمال کرنے والے افراد میں سے کافی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو ایچ آئی وی ایڈز وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ انجیکشن کے ذریعے منشیات استعمال کرنے والے زیادہ تر افراد کا تعلق بھی پنجاب سے ہے، جن کی تعداد 2,60,000 بتائی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق فیصل آباد میں سرنج کے ذریعے منشیات استعمال کرنے والے 364 افراد کا جب خون ٹیسٹ کیا گیا تو ان میں سے 191 افراد ایچ آئی وی ایڈز وائرس سے متاثر پائے گئے۔ پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی ایسی ہی صورتحال ہے، جس کو تشویشناک قرار دیا گیا ہے، کیونکہ سروے کے مطابق 50% سے زیادہ منشیات استعمال کرنے والے افراد ایک دوسرے کی سرنج استعمال کرتے پائے گئے ہیں اور کئی کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس سے ایڈز کا وائرس پھیلتا ہے۔ وزیر اعلی پنجاب کے مشیر صحت خواجہ سلمان رفیق اس سروے رپورٹ کے اجرا کی تقریب میں مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ سب کو منشیات پر کنٹرول کے حوالے سے جرات سے آگے بڑھنا چاہیے۔
میں ایک حکومت پنجاب کے نمائندہ کے طور پہ ایک تو میں آپ کو انشور کرتا ہوں کہ اس نیک کام میں ہم اپنے دونوں ایڈز اور پروگرام کو اور ہیپاٹائٹس پروگرام کو اس کا بجٹ بھی بڑھا رہے ہیں، اس کو امپروو بھی کر رہے ہیں اور اس میں جو خرابی خوابی ہیں اس کو بہتر کر رہے ہیں، نئے لوگ لائے ہیں، وہ محنت کر رہے ہیں، وہ کریٹی پارٹ ہے۔ پریونٹیو پارٹ یہ ہے کہ ہم نے اس کو ختم کیسے کر رہے ہیں. ہمیں اس پہ کوئی آر نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی نشہ بیچ رہا ہے تو اس کو بالکل پکڑانا چاہیے.
سروے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ منشیات کے عادی افراد کی بحالی کے پورے صوبے میں محض 31 مراکز ہیں. تقریب کے بعد وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ سلمان رفیق نے ان مراکز سے متعلق ایک سوال کے جواب میں کہا،
ایڈز پروگرام پہ ہم گزشتہ 2.5 سال سے اپنی چیزوں کو بڑھا رہے ہیں. یہ سینٹرز 2.5 سال پہلے بالکل 31 بھی نہیں تھے، بہت کم تعداد میں تھے. ڈائگنوسٹک کے حوالے سے، لیبس کے حوالے سے اور مریضوں کی جو رجسٹری ہے اس کے حوالے سے ہم نے بہت نمایاں کامیابی حاصل کی ہے، لیکن ابھی بھی اس میں کافی فرق ہے. مسلسل ہم فالو اپ کر رہے ہیں، ایڈز پروگرام کے لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جس قدر ممکن ہوگا اس بجٹ میں ایک تو ہم اس کا پیسہ انہانس کریں گے اور اپنے سینٹر کی تعداد میں اضافہ کریں گے.
منشیات اور جرائم سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے نے گزشتہ برس کے دوران پنجاب سمیت ملک کے تمام حصوں میں 51,000 لوگوں کے انٹرویوز کر کے یہ سروے مکمل کیا ہے، جس کے بارے میں یو این او ڈی سی کے ایک عہدیدار کا کہنا تھا کہ منشیات کے استعمال کے ضمن میں پاکستان میں آج تک ہونے والا یہ سب سے جامع سروے ہے. افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور.
پاکستانی کسٹمز حکام نے ایئرپورٹ پر بیرون ملک جانے والے ایک مسافر کے پاس موجود 2,000 سے زیادہ قدیم اور تاریخی سکے ضبط کر لیے ہیں. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان میں کسٹمز حکام نے 2,000 سے زائد نایاب سکے ملک سے باہر لے جانے کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے بیش قیمت اشیاء اپنے قبضے میں لے لی ہیں. اسلام آباد میں کسٹمز کے ایک اعلیٰ عہدیدار غلام علی ملک نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 2,300 سے زائد سکے ایک مسافر مہر نبی کے سفری سامان سے اس وقت برآمد ہوئے جب وہ کاشغر کے لیے جہاز میں سوار ہونے کی تیاری کر رہا تھا. قبضے میں لیے گئے سکوں میں مغل اور دہلی سلطنت دور کے نایاب سکے بھی شامل ہیں. غلام علی ملک نے بتایا کہ کاشغر جانے والے اس مسافر کے سامان سے پانی پینے والے نایاب گلاس اور موتی بھی برآمد ہوئے. انہوں نے بتایا کہ محکمہ آثار قدیمہ سے ان سکوں کے بارے میں ملنے والی ابتدائی رپورٹ کے مطابق ان میں سے کم از کم 1,800 سکے انتہائی نایاب ہیں،
اور اس میں 16 گولڈ کوائنز ہیں جو کہ بہت ایکسپینسو ہیں، کیونکہ اینٹیک میں جو گولڈ کوائنز ہوتے ہیں وہ بہت ایکسپینسو ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی 965 کے قریب سلور کوائنز ہیں جو مغل پیریڈ کے ہیں، اور کاپر کوائنز ہیں اس میں، وہ بھی لگ بھگ کاپر کوائنز بھی آپ سمجھ لیجئے ہوں گے کوئی 500-600 کے لگ بھگ، اور یہ کاپر کوائنز مغل پیریڈ کے بھی ہیں اور سلطنت پیریڈ کے ہیں اور عرب ساسانی پیریڈ کے ہیں.
غلام علی ملک نے بتایا کہ مہر نبی نامی مسافر کے خلاف قدیم سکے ملک سے باہر لے جانے کی کوشش پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے.
یہ تو ان ویلیویبل ہوتے ہیں، اینٹیکس کی کوئی ویلیو نہیں بتائی جا سکتی ہے سچ، لیکن مطلب اتنی لارج کوانٹٹی میں اگر یہ ہے تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ اگر فار انسٹنس 1800 کوائنز بھی اگر اینٹیک ہیں سارے نہ بھی ہوں تو، اور ایک کوائن کی ویلیو سے آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں سے $50 بھی لگا لیجئے تو یہ لاکھوں میں چلی جائے گی یا کروڑوں میں چلی جائے گی. ہم نے ویسے اس اینگل پہ، ہم اینٹیکس کے اوپر، ہم اس اینگل میں ویلیو کے اوپر کام نہیں کرتے.
انہوں نے بتایا کہ غیر قانونی طور پر نایاب اشیاء ملک سے باہر منتقل کرنے کی کوشش کے دوران پکڑے جانے والا سامان ملک کے آثار قدیمہ کے محکمے کے حوالے کر دیا جاتا ہے. پاکستان میں اس سے قبل بھی کئی بار قیمتی نوادرات کو ملک سے باہر لے جانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن روس کے خلاف ممکنہ مزید پابندیوں کی حمایت اکٹھی کرنے کی کوشش کے سلسلے میں قبرص کے دورے پر ہیں. وائٹ ہاؤس سے وائس آف امریکہ کے نمائندے لوئس ریمیرس نے اس بارے میں ایک رپورٹ ارسال کی ہے. نائب صدر بائیڈن امن کے عمل میں اس ملک کی اور اس جزیرے کو جو ترک جارحیت کے نتیجے میں 1974 میں تقسیم ہو گیا تھا، دوبارہ متحد کرنے کی کوششوں کی حمایت کے اظہار کے لیے قبرص پہنچے. اعلیٰ امریکی عہدیدار کے اس دورے کا مقصد روس کو یوکرین کی اس کی کاروائیوں کے خلاف باقی دنیا سے الگ تھلگ کرنا بھی ہے. اس سے قبل بخارسٹ میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں مسٹر بائیڈن نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے روس پر یورپی انحصار کم کرنے پر بات چیت کی ہے. بائیڈن کا کہنا تھا،
We also spoke at some length about energy security and how national security and energy security come together in this part of the world.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی حد تک توانائی کی سیکیورٹی کے کچھ دورانیے پر بھی بات کی ہے, اور یہ کہ دنیا کے اس حصے میں اس چیز کو یقینی بنانے کے لیے قومی سلامتی اور توانائی کی سیکیورٹی کا مسئلہ یکجا ہو گیا ہے کہ روس توانائی کے اپنے وسائل پر یورپی انحصار کا استعمال ایک ہتھیار کے طور پر جاری نہیں رکھ سکتا, ایک ایسے ہتھیار کے طور پر جسے اس خطے میں کسی کے خلاف استعمال کیا جا سکے. مسٹر بائیڈن قبرص میں موجود قدرتی گیس کے وسائل پر بات چیت کر رہے ہیں. توانائی کی سیکیورٹی کے لیے یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ قبرص کے اتحاد سے وہاں کے لوگوں اور اسرائیل کے لیے ترکی کے راستے یورپ کو قدرتی گیس برآمد کرنا ممکن ہو جائے گا. چین کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ شنگھائی میں منعقدہ ایشیائی اجلاس سے ہٹ کر بیجنگ اور ماسکو نے قدرتی گیس سے متعلق کئی ارب ڈالر کے سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں. اس بارے میں بلائٹ کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل.
چین میں بڑے پیمانے پر منعقد ہونے والی یہ ایشیائی سیکیورٹی کانفرنس بیجنگ کے لیے اپنے بڑھتے ہوئے بین الاقوامی کردار, علاقائی تنازعات اور سلامتی کے حوالے سے اپنے موقف کو اجاگر کرنے کا ایک موقع تھا. تاہم اس کانفرنس میں منعقدہ اجلاس کے اندر ایک اور اجلاس چھایا رہا, یعنی چین کے صدر یی جن پنگ اور ان کے روسی ہم منصب ولادیمیر پیوٹن کے درمیان ہونے والے مذاکرات. اپنی ملاقات کے دوران صدر یی جن پنگ نے تجارت کو فروغ دینے کا اعادہ کیا. ان کا کہنا تھا, ہم سن 2015 تک دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی حجم 100 ارب ڈالر تک لے جانے کا عزم کیے ہوئے ہیں. دونوں ملک صرف توانائی اور تجارتی تعلقات کے ذریعے ہی تعاون کو فروغ نہیں دے رہے. اس بارے میں روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے کہا, اہم ترین معاملات میں سے ایک دونوں ملکوں کی دفاع سے متعلق وزارتوں کے درمیان فوجی تعاون ہے. دنیا اور خطے کی سلامتی اور استحکام قائم رکھنے کے لیے یہ تعاون بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس ہفتے چین اور روس نے مشترکہ بحری مشقیں کی ہیں, جبکہ 40 سے زیادہ ممالک اور تنظیموں کے نمائندے کانفرنس آن انٹریکشن اینڈ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ان ایشیا میں شرکت کر رہے ہیں. یوکرین میں جاری صورتحال کی وجہ سے روس کی تنہائی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. شنگریلا ڈائیلاگ سے وابستہ سینئر فیلو ولیم چونگ کا کہنا ہے کہ اسی لیے یہ سمجھنا آسان ہے کہ مسٹر پیوٹن کیوں چین میں سمجھوتوں پر دستخط کر رہے ہیں. ولیم چونگ کہتے ہیں, یہ کہنے کے بعد ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک پریشان کن شراکت داری ہے. ہو سکتا ہے کہ روس اور چین کے درمیان یہ ایک اسٹریٹجک شراکت داری ہو, لیکن یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے کیونکہ بنیادی طور پر یہ غرض پر مبنی تعلق ہے. چونگ کا کہنا ہے کہ بیجنگ اور ماسکو کے درمیان اتنے قریبی روابط کے خطے پر مرتب ہونے والے اثرات سے متعلق کچھ خدشات تو پائے جاتے ہیں, لیکن روس کا چین کی طرف جھکاؤ ایشیا میں اس کے مفاد کا ہی ایک حصہ ہے. چین ایشیا میں روس کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے, اور دونوں کو امید ہے کہ وہ اپنا تجارتی حجم سن 2020 تک 200 ارب ڈالر سالانہ تک لے جائیں گے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یوکرین کے قائم مقام صدر نے کہا ہے کہ ان کی فوج کے 13 اہلکار اس وقت ہلاک ہو گئے جب روس نواز علیحدگی پسندوں نے مشرقی یوکرین کے دونیتس کے علاقے کی ایک فوجی چوکی پر حملہ کیا. صدر الیگزینڈر تورچنوف نے جمعرات کے روز کہا کہ علیحدگی پسندوں نے رات گئے اس چوکی پر مارٹرز, گرینیڈ لانچرز اور بھاری خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا. یوکرین کی وزارت دفاع نے اس سے پہلے رپورٹ دی تھی کہ 8 سروس اہلکار ہلاک اور 17 افراد اس حملے میں زخمی ہوئے. حکومت کا ایک اور اہلکار قریبی لوہانس کے علاقے پر رات گئے حملے میں ہلاک ہوا. یوکرین کے قائم مقام وزیر اعظم آرسینی یاتسینوک نے جمعرات کے روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے کہا کہ وہ تازہ تشدد پر بات کرنے کے لیے اپنا اجلاس طلب کرے, اور انہوں نے روس پر الزام لگایا کہ وہ اتوار کے صدارتی انتخاب میں خلل ڈالنے کے لیے لڑائی میں شدت پیدا کر رہا ہے. ویتنام کے وزیراعظم نووین تھان ڈنگ نے چین کو دھمکی دی ہے کہ متنازع پانیوں میں ویتنام کے ساحل پر تیل کی کھدائی کے آلات نصب کرنے پر وہ اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرے گا. اخباری نمائندوں کے ای میل پیغامات میں جمعرات کے روز وزیراعظم ڈنگ نے کہا کہ ویتنام چین کے اس اقدام پر کئی دفاعی تجاویز پر غور کر رہا ہے جن میں قانونی کارروائی بھی شامل ہے۔ مالی کے شمالی قصبے کے دال میں باغی فورسز نے شدید لڑائی کے بعد حکومتی فوجوں کو پیچھے دھکیل دیا ہے اور قصبے پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ حکومت کے ترجمان مہمان بیبی نے کہا کہ بدھ کے روز کئی گھنٹے کی لڑائی کے بعد فوج نے پسپائی اختیار کی کیونکہ رابطے اور خفیہ اطلاعات میں مسائل کے باعث وہ کمزور ہو گئی تھی۔ ترجمان نے بتایا کہ کیدال کو منشیات کی نقل و حمل کرنے والوں القاعدہ اور اسلامک مغربی گروپ ایکم کے جنگجوؤں کی مدد حاصل ہے۔ عینی شاہدوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اسلامی گروپوں مچاؤ اور انصار دین کے جھنڈے وہاں بدھ کے روز لہرا رہے تھے۔ شام کی حکومتی فوجوں نے فضائی حملوں کی مدد سے حلب کے مرکزی جیل خانے کے ایک سال سے جاری محاصرے کو توڑ دیا ہے۔ برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق کے نگراں گروپ کا کہنا ہے کہ شامی فورسز جمعرات کے صوبے سے اہم شمالی شہر کے کمپلیکس میں داخل ہو گئیں۔ فورسز نے اپوزیشن جنگجوؤں کو وہاں سے نکالنے کے لیے چند روز پہلے کارروائی شروع کی تھی۔ اس جیل کا محاصرہ کرنے والے باغیوں نے ان قیدیوں کو رہا کرانے کی امید میں کئی بار حملے کیے جنہیں حکومتی فورسز نے اندر قید کر رکھا تھا۔ تقریباً 3,500 قیدی اس جیل میں ہیں۔ روس نے کہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل کو اس قرارداد کو روکنے کے لیے جمعرات کے روز ویٹو کر دے گا جس میں شام کی صورتحال کو بین الاقوامی فوجداری عدالت میں پیش کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں روس کے سفیر ویتالی چرکن نے بدھ کے روز کہا کہ یہ قرارداد سیاسی حل تلاش کرنے کی کوششوں کو پیچیدہ کر دے گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ روسی حکومت کے اس فیصلے کے پیچھے دلائل کی وضاحت جمعرات کے روز کریں گے۔ روسی سفیر کا کہنا تھا روسی سفیر کہہ رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرارداد جس پر رائے شماری ہونے جا رہی ہے ہم اسے محض شہرت حاصل کرنے کا ایک کرتب سمجھتے ہیں جو بدقسمتی سے ہماری مشترکہ کوششوں پر منفی اثرات مرتب کرے گی جو شام کے بحران کا سیاسی حل تلاش کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ مارچ سن 2011 میں تنازعات شروع ہونے کے بعد سے شام کے بارے میں 3 قراردادوں کو روس ویٹو کر چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
اور آئیے اب سنتے ہیں امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ ایک مستحکم، محفوظ اور خوشحال پاکستان کے لیے بدستور گہری وابستگی رکھتا ہے۔ نائب معاون وزیر خارجہ ولیم برنز نے پاکستان کے اپنے حالیہ دورے میں کہا کہ کچھ مشکل برسوں کے بعد امریکہ اور پاکستان کے تعلقات ایک مثبت سمت میں ہیں، ایک ایسی سمت جسے ہمیں امید ہے کہ ہم نہ صرف برقرار رکھیں گے بلکہ اس میں تیزی پیدا کریں گے۔ پاکستان کی قیادت نے جرأت مندانہ اقتصادی اصلاحات کی ہیں اور علاقائی اقتصادی رابطوں کو وسعت دینے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے ہیں۔ امریکہ اپنے طور پر جتنا ممکن ہوا معاونت کرتا رہا ہے، اس میں اہم سرمایہ کاری بھی شامل ہے جن سے پاکستان کی اقتصادی نمو میں مدد ملی ہے۔ ان میں تقریباً 900 کلومیٹر کی سڑکوں کی تعمیر اور مرمت سے لے کر توانائی کے شعبے میں تقریباً 90 کروڑ ڈالر کی امداد شامل ہے، جس سے سن 2014 کے اختتام تک پاکستان کو 1400 میگا واٹ بجلی فراہم ہو سکے گی۔ پاکستان جبکہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ اپنے وعدوں پر عمل جاری رکھے ہوئے ہے، امریکہ اس سے بھی زیادہ کرنے کا متمنی ہوگا۔ دونوں حکومتوں کے نمائندوں نے حال ہی میں واشنگٹن میں ملاقات کی تاکہ اگلے 5 برسوں کے دوران تجارت اور سرمایہ کاری کو بہتر بنانے کے لیے مشترکہ منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ پاکستان کی بحالی میں عسکریت پسندی بدستور خطرہ ہے۔ انتہا پسندوں کے خلاف جنگ میں پاکستان سے بڑھ کر چند ہی ملکوں نے اتنی بھاری قیمت ادا کی ہوگی۔ پاکستان جس طرح بھی مناسب خیال کرتا ہے، اس انداز میں پاکستان کے تمام علاقوں پر عملداری کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے امریکہ پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ امریکہ خاص طور پر زور دیتا ہے کہ عسکریت پسند گروپوں پر دباؤ جاری رکھا جائے، انہیں محفوظ پناہ گاہوں سے محروم کر دیا جائے اور سرحد کے آر پار حملوں کو روکا جائے۔ سرحد کے آر پار کارروائی کرنے والے عسکریت پسندوں کا توڑ کرنا اور محفوظ پناہ گاہوں کو ختم کرنا نہ صرف پاکستان میں طویل المیاد امن اور خوشحالی کے لیے بنیادی طور پر ضروری ہے، بلکہ افغانستان سمیت پاکستان اور اس کے تمام ہمسایہ ملکوں کے درمیان مثبت تعلقات کے لیے بھی اہم ہے۔ امریکہ افغانستان کی قیادت میں مصالحت کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہتا ہے۔ امریکہ کو امید ہے کہ اس سال بعد میں سیکیورٹی کے دو طرفہ معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے، جس سے امریکہ اس قابل ہوگا کہ وہ افغان افواج کو تربیت دے سکے، ان کی مشاورت اور اعانت کر سکے اور القاعدہ کے بچے کھچے عناصر کا قلاقمہ کیا جا سکے۔ نائب معاون وزیر خارجہ بنز نے کہا کہ یہ بہت زیادہ ہمارے مفاد میں اور ساتھ ہی افغانستان، پاکستان اور جنوبی اور وسطی ایشیا کے بقیہ ملکوں کے مفاد میں بھی ہے۔ یہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے لیے ایک موقع ہے۔ مسٹر بنز نے کہا کہ اپنی شراکت داری کو بدستور مستحکم بنانے میں ہمارا گہرا مشترکہ مفاد ہے اور ہم اس شراکت داری کو روبہ عمل لانے میں مشترکہ وابستگی رکھتے ہیں، تاکہ ہم ایک زیادہ پرامن اور خوشحال پاکستان اور ایک زیادہ پرامن اور خوشحال جنوبی ایشیا کے لیے اپنے مشترکہ ویژن کو حاصل کر سکیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔ پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بھارت میں 10 سے 10:30 اور واشنگٹن میں دن 12:30 سے 1:00 تک۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔ فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu@voanews.com۔
ریڈیو وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی خبریں، اس کے بعد ان دا نیوز راؤنڈ ٹیبل، میری کہانی، ہر دم رواں ہے زندگی، کچھ تو کہیے، صدا رنگ، خط آپ کے، یہ تمام پروگرام میں 6 سال سے روزانہ سنتی ہوں۔
ہمارے یہاں تو بجلی تو ہوتی نہیں ہے تو ہم نے ریڈیو سنتے ہیں، آپ کے وائس آف امریکہ سنتے ہیں۔
آپ کے پروگرام سب بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت معلوماتی، اتنی معلوماتی باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔
یہ سب اسے انتظار کرتے ہیں وائس آف امریکہ کے ہر پروگرام کا، اور ہر کوئی پروگرام ہم پسند کرتے ہیں دل و جان سے۔
مجھے آپ کے پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں، مطلب ہے میں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی طاقت ہے، یہ جتنے آپ کے پروگرام ہیں وہ تعریف کے قابل ہیں۔
سننا نہ بھولیے گا خط آپ کے لائیو شو ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30، بھارت میں 10 سے 10:30 اور واشنگٹن میں دن 12:30 سے 1:00 تک۔ آپ کے خطوں کے جواب مدثرہ منظر کے ساتھ۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی،
پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت۔
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر ڈین کرافٹن۔ اور اب سے کچھ دیر بعد آپ خبروں کا ایک بلٹن سنیں گے اور اس کے بعد پروگرام ہوگا میری کہانی, جسے پیش کرتی ہیں شہناز عزیز.